अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से एक घंटे के न्यूज शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहां वाशिंगटन में दिन का 1 बजा है। खबरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान,
एक माह के दौरान 20,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से वतन वापसी। पिशावर से मैं हूं शमीम शाहिद।
मजबूत कोशिशों की बदौलत रवान साल पोलियो वायरस पर काबू पाने में खासी मदद मिलेगी, पाकिस्तानी वजीर का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद जलील अख्तर, तफसीलात कुछ देर बाद।
इंटरनेशनल न्यूज, बगदाद में बम धमाकों के एक सिलसिले में कम से कम 37 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। और अमरीका के वजीर खारजा जान कैरी और ईरान के वजीर खारजा जावेद जरीफ के दरमियान म्यूनिख में अहम मुज़ाकरात जारी हैं। और खेलों की दुनिया से ये रिपोर्ट भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है।
क्रिकेट के आलमी कप से कबल पाकिस्तानी टीम के लिए एक और धचका, ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज जख्मी होने की वजह से टीम से बाहर। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद, तफसीलात कुछ देर बाद।
और लीजिए खबरें तफसील के साथ। अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन UNHCR के एक अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गुज़िश्ता माह तकरीबन 20,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से तूरखम के रास्ते अफगानिस्तान गए हैं, जो गुज़िश्ता बरसों में वापस जाने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है। तफसीलात पिशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में।
हजारों गैर इंदिराशुदा अफगान पनाह गुज़ीन गुज़िश्ता एक माह में पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान चले गए हैं, जिसकी वजह मुतालिका अहदेदारों की बकौल मुकामी इंतजामिया की तरफ से इन्हें मुबैना तौर पर हरासा किया जाना बताई गई है। गुज़िश्ता साल 16 दिसंबर को पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क में दहशतगर्दी व इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सियासी व अस्करी क़ियादत ने फैसलाकुन कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था और इसके लिए वजा करदा हिकमत अमली में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की छानबीन भी शामिल थी। हुक्काम के बकौल तकरीबन 16,00,000 अफगान पनागजीन बाकायदा इंदिराज के बाद पाकिस्तान में मुकीम है, जबकि इतनी ही तादाद में कानूनी दस्तावेजात के बगैर अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं और किसी गैर कानूनी सरगर्मी में इनके मुलविस होने के कई इम्कान मौजूद है। अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए पनागज़ीन UNHCR के एक अहदेदार ताहिर अफरीदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गुज़िश्ता माह तकरीबन 20,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान चले गए हैं, जो कि गुज़िश्ता बरसों में वापस जाने वालों की नस्बत एक बड़ी तादाद है।
बुनियादी तौर पर इसमें इजाफे की बुनियादी वजह जो है वो 16 दिसंबर के बाद जो ATS स्कूल का वाकया हुआ है और इसके बाद जो क्रैक डाउन हुआ है अफगान रिफ्यूजीज पर, ये मोस्टली जो अनरजिस्टर्ड फैमिली यहाँ पे हैं, तो इस वजह से पुलिस की वजह से और हालात की वजह से ये लोग जा रहे हैं। इसमें ज्यादातर फैमिली जो है कश्मीर के इलाके से है, हजारा डिवीजन से है और पंजाब के इलाकों से है।
पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि वो अफगानिस्तान और UNHCR के साथ होने वाले एक माहदे के तहत अफगान पनागजीनों के रजाकाराना वतन वापसी के लिए पुराजम है और किसी भी रजिस्टर पनागजीन के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। इंदिराज शुदा पनागजीनों को रवा साल के आखिर तक पाकिस्तान में रहने की इजाज़त है और इस दौरान वतन वापस जाने वालों को खुसूसी मराहत भी दी जा रही है, लेकिन हुक्काम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के बारे में तशवीश का इजहार करते रहे हैं और पिशावर स्कूल वाकये के बाद से मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे अफगान शहरियों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू किया गया जो अब तक किसी कायदे के बगैर पाकिस्तान में रह रहे थे। पाकिस्तान में अफगान पनागजीनों के मामले पर गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में तैनात अफगान सफीर जानान मुसाज़ई ने भी खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तदार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान और सूबाई वज़ीर आला के साथ मुलाकात की थी और इत्तला'आत के मुताबिक इन्हें अफगान बाशिंदों के साथ नरमी बरतने की दरख्वास्त की थी। सूबाई अहदेदारों ने अफगान सफारतकार को यकीन दिलाया कि सूबे में मुकीम अफगान बाशिंदों को किसी तौर भी हरासा नहीं किया जाएगा। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
अफगान सदर अशरफ गनी बैन-उल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दे रहे हैं कि वो शोरी ज़दा मुल्क पर से अपनी तवज्जो न हटाएं। उन्होंने खबरदार किया है कि दाइश समेत आलमी दहशतगर्द ग्रुपों के लिए अफगानिस्तान अब भी मिल बैठने की जगह है। तफसीलात अयाज़ गुल की रिपोर्ट में असद हसन पेश करते हैं।
مسٹر غنی نے اتوار کو جرمنی کے شہر میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ عالمی ہے، لیکن افغانستان اس خطرے کے لیے ایک بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم نے اپنی نظریں یہاں سے ہٹا لیں تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. افغان صدر نے خبردار کیا کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش افغانستان میں ایک اہم کردار کے حصول کی کوششیں کر رہی ہے، جہاں سے وہ بیٹھ کر اپنی کارروائیوں کو منظم کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر یہاں سے فیصلے کر سکتے ہیں. انہوں نے عالمی برادری کو یقین دہانی کرائی کہ افغانستان دہشت گردی سمیت بین الاقوامی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسے بین الاقوامی برادری کی مسلسل مدد درکار ہوگی. ان کے الفاظ تھے، یہ بہت اہم ہے کہ افغانستان میں رونما ہونے والے واقعات کو شام، عراق، یمن اور لیبیا میں پیش آنے والے واقعات سے الگ کر کے نہ دیکھا جائے. صدر اشرف غنی نے برسلز میں 3 روز قبل نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے بعد ان خیالات کا اظہار کیا ہے. گزشتہ 13 برسوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ افغانستان نیٹو اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، جس سے کابل میں تشویش پیدا ہوئی ہے. کسی ملک کا نام لیے بغیر صدر غنی نے کہا کہ خطے میں ایسے ممالک موجود ہیں جو جان بوجھ کر غیر ریاستی عناصر کی مدد کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال کو نقصان پہنچا رہے ہیں. افغانستان ماضی میں طویل عرصے تک پاکستان پر الزام عائد کرتا رہا ہے کہ اس نے افغانستان کے طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رکھی ہیں. تاہم پاکستان کی فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان میں طویل عرصے سے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی جاری ہے، اور اس پر امریکہ اور افغانستان دونوں ملکوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی اس کارروائی سے دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. افغان صدر نے البتہ اس ضمن میں ان خدشات کا اظہار کیا کہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی سے افغانستان ایک مرکزی مقام کی حیثیت اختیار کر رہا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
بغداد میں 1 عشرے سے جاری کرفیو ختم کر دیا گیا ہے. اس سے چند گھنٹے پہلے بم دھماکوں کے ایک سلسلے میں کم از کم 37 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف کے درمیان میونخ میں اہم مذاکرات جاری ہیں. ایران کے جوہری مذاکرات کے بارے میں سمجھوتے کے لائحہ عمل کو 24 مارچ تک تیار کرنے کی کوششیں جاری ہیں. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے آج اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اس حد تک جوہری سمجھوتا طے کرنے کی حمایت کرتے ہیں جو ملک کے بہترین مفادات کے خلاف نہ ہو. ایرانی لیڈر نے فضائیہ کے عملے سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا. یہ تقریباً وہی وقت ہے جب ان کے وزیر خارجہ جوہری سمجھوتے کے خاکے کے بارے میں میونخ میں بات کر رہے ہیں. جاوید ظریف نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ایران کی جوہری حیثیت کے بارے میں اتوار کے روز سنجیدہ تبادلہ خیال ہوا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا واحد راستہ احترام اور مذاکرات ہیں. انہوں نے ایران پر عائد پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پائے. ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف کہتے ہیں کہ یہ پابندیاں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق P5+1 ملکوں کے ساتھ سمجھوتے پر پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پابندیاں ایک بوجھ کی طرح ہیں. اگر آپ کو کوئی حل چاہتے ہیں تو آپ کو ان سے نجات حاصل کرنا ہوگی، اور جب تک خصوصاً کچھ سیاستدان اس بات کو نہیں سمجھ لیتے کہ پابندیاں ایک بوجھ ہیں اور انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت تک کوئی حل ممکن نہیں ہوگا. تو یہ اہم ترین معاملہ ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے اس کے حل کے سلسلے میں بھی اچھی پیش رفت کی ہے. ایران کے سفارتکار نے یہ بھی کہا کہ اگر عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری سمجھوتا طے نہیں ہوتا تو یہ دنیا کا کوئی اختتام نہیں ہوگا، لیکن وہ آئندہ 6 ہفتوں میں حل تلاش کرنے کے لیے توجہ سے کام کریں گے. ادھر جان کیری نے میونخ کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے پرامن حال کے خواہاں ہیں. جان کیری اوباما انتظامیہ کی اس منشا پر بھی زور دے رہے ہیں کہ 24 مارچ تک اس سمجھوتے کے خاکے پر سمجھوتا طے کر لیا جائے. ایران اور امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی 24 مارچ تک سمجھوتے کا خاکہ تیار کر کے اتفاق کرنا چاہتے ہیں جو ایران کی جوہری سرگرمیوں کے بارے اٹھنے والے سوالات کو حل کرنے کی سال بھر سے جاری ان کی کوششوں کا حصہ ہے. ایران زور دیتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور وہ پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے جس سے اس کی معیشت متاثر ہوئی ہے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور وائس آف امریکہ کے پروگرام ان دا نیوز میں 2 ممتاز تجزیہ کاروں، کنگز کالج لندن کے سنگین شاہ اور واشنگٹن کے ادارے پولیٹیکٹ کے عارف انصار نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں ممکنہ سمجھوتے کے بارے میں اظہار خیال کیا. میزبان قمر عباس جعفری کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عارف انصار نے کہا،
یہ ابھی چل رہی ہے بات چیت جیسے آپ نے ذکر کیا، اور ایک دفعہ پھر ہم ایک ڈیڈ لائن پہ پہنچ رہے ہیں. دونوں طرف سے لگتا ہے ایسے اشارے آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے بھی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگریمنٹ ہو جائے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ کمفرٹ لیول ہے کسی لیول پہ. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ اس وقت اچھی نہیں ہوگی. اس وقت اب اتنا کلیئرلی سامنے یہ نہیں آیا کہ اب اختلافات کس جگہ پہ رہ گئے ہیں. ایران کی طرف سے جیسا بیانات آئے ہیں کہ سینکشنز ہٹائی جائیں وہ اور مزید نہ لگائی جائیں کیونکہ وہ بہت خطرناک ہوں گی، جو ٹاکس ابھی چل رہی ہیں. امریکہ میں جو کانگریس میں تبدیلی آئی ہے پالیٹکس میں اور ریپبلکنز کی آنے کی وجہ سے حالات چینج ہوئے ہیں، وہ کتنا حق میں ہیں اب آگے جانے کے لیے اور کتنا حق میں ہیں کہ سینکشنز لگائیں، وہ بھی دیکھا جائے گا. اور دوسری طرف سے اسرائیل کی طرف سے بے چینی بڑھ رہی ہے، اور اسرائیل کے لیڈرز امریکہ کا دورہ بھی کر رہے ہیں، نتن یاہو نے کانگریس کا جو تقریر بھی کرنی ہے. تو یہ ساری پالیٹکس چل رہی ہے، لیکن ایران کی طرف سے ایسے سگنل جا رہے ہیں کہ جس طرح وہ تیار ہیں اب کسی نہ کسی جو بھی اب اس کے پیرامیٹرز ہیں اس پہ سائن کرنے کے لیے. دوسری طرف سے ابھی کلیئرلی اشارے نہیں آئے ایسے کہ ادھر کس حد تک تیاری ہے یا اب سٹکنگ پوائنٹ کیا رہ گیا ہے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا ان مذاکرات میں جو یوکرین کے سلسلے میں ہو رہے ہیں ایران کا کارڈ استعمال کرے گا؟
جتنی سختی روس سے بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے بھی بتدریج اس پوائنٹ کو بار بار ریز کیا ہے روس نے. میرا مطلب ہے کہ وہ جتنا تعاون کر رہا ہے ایران کے معاملے میں اور ایکسٹریمزم کے معاملے میں اور سیریا میں بھی جس حد تک بھی کر رہا ہے، وہ ماضی میں تو زیادہ تھا جو کیمیکل ویپنز ڈیل ہوئی آساد حکومت کے ساتھ، اس میں ان کا اہم رول تھا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری یوکرین میں ان کو تعاون نہیں ملتا اور جو بھی ان کی مغرب کے ساتھ ڈفرینس چل رہے ہیں اگر وہ برقرار رہے، سینکشنز لگائی گئی روس کے اوپر، تو وہ بھی نظر ثانی کرنی شروع کر دے گا. کس حد تک وہ کر رہا ہے ابھی بھی کچھ مطلب، جو امریکہ کی طرف سے بیانات 3-4 مہینے پہلے تھے تو اس میں تو یہی کہا گیا تھا کہ روس جو ہے اس میں ان ٹاکس میں کافی کنسٹرکٹیو رول ادا کر رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ساری ایک دوسرے سے کنیکٹڈ چیزیں ہیں. پریس میں جو آتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں آتا، لیکن ان کو الگ الگ کس طرح سے رکھا جائے وہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے. بڑا مشکل ہے کہ اگر روس کے اوپر اتنا سینکشن ہے اور اتنا پریشر ہے کہ وہ یوکرین میں جو ہو رہا ہے اور دوسری طرف وہ کوآپریٹ بھی کر رہا ہے ویسٹ کے ساتھ، جو ویسٹ کی ایک بڑی پرائیورٹی ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کنٹین کرنا یا اس کو ایک
رول بیک کرنا.
جی
اچھا سنگین شاہ صاحب، گزشتہ دنوں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور جس طرح سے امریکہ سب سے بڑے آئل پروڈیوسر کے حیثیت سے ابھرا ہے، تو کیا ایران تیل کے قیمتوں میں اس کمی کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوا ہے سینکشنز کے بنسبت؟
اقتصادی حالات کو کافی نقصان پہنچا ہے تیل کی قیمتوں کی کمی کی وجہ سے. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو روس کو بھی کافی حد تک نقصان پہنچا ہے، کیونکہ روس کی جی ڈی پی بھی کافی حد تک تیل کی برآمد کے اوپر منحصر کرتی ہے. تو دونوں ملکوں کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہے. ایران کے اوپر اس سے پہلے بھی پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور ان پابندیوں کی وجہ سے وہ تیل جو تھا عالمی منڈی میں اپنی مکمل قیمت کے اوپر نہیں بیچ سکتا تھا. اب اس عالمی منڈی میں تیل کی قیمت گرنے کے بعد جو پروپورشنل افیکٹ اس کی تیل کی قیمت کے اوپر آئے ہیں، وہ اور بھی انہوں نے ایران کے لیے جو ہیں حالات کافی مشکل کر دیے ہیں.
روس، یوکرین، فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں نے اتوار کے روز فون پر یوکرین میں لڑائی کے خاتمے پر فرانس اور جرمنی کے ایک امن منصوبے پر گفتگو کی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے اتوار کے روز کہا کہ وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اس حد تک جوہری سمجھوتا کرنے کی حمایت کرتے ہیں جو ملک کے بہترین مفادات میں ہوں. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ روس، یوکرین، فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں نے اتوار کے روز فون پر یوکرین میں لڑائی کے خاتمے پر فرانس اور جرمنی کے ایک امن منصوبے پر گفتگو کی. تفصیلات امریکی محکمہ خارجہ کے لیے وی او اے کے نمائندے پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ اس رپورٹ میں پیش ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن، یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو، فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند اور جرمن چانسلر انگلا مرکل کے درمیان یہ مذاکرات ایسے میں ہوئے جب مشرقی یوکرین سے روس نواز باغیوں کے خاتمے کے لیے ایک سخت سفارتی دباؤ پایا جاتا ہے. ایک جرمن سرکاری ترجمان نے کہا کہ چاروں رہنما بدھ کے روز بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ملاقات کریں گے تاکہ یوکرین کے بحران کے حل پر کام جاری رکھا جائے. مسٹر اولاند کہہ چکے ہیں کہ یہ منصوبہ یوکرین میں لڑائی کے خاتمے کا ایک آخری موقع ہے. مز مرخیل نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ کامیاب ہوگا یا نہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ فیڈریکا موگرینی نے کہا کہ میونخ میں بلاک منسک معاہدے کے بھرپور نفاذ کے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کے الفاظ،
At our east, on European territory, the conflict in Ukraine has carried an unsustainable price in human lives, has shown us that one of the basic principles of international law,
ہمارے مشرق میں یورپی علاقے میں یوکرین کے تنازع کی وجہ سے انسانی جانوں کے ایک ناقابل تلافی نقصان نے ہم پر عیاں کیا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے ایک بنیادی اصول یعنی کسی ملک کی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلی کے احترام اور اس اصول کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ آپ سرحدوں کو طاقت کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتے. یہ صرف یورپ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی ایک انتہائی خطرناک مثال ہے. یہ الفاظ تھے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ مز موگرینی کے. اور میونخ سے وائس آف امریکہ کے پام ڈاکنز کی رپورٹ کے مطابق اتوار کے روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خدشات پر بات کی کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان یوکرین کو دفاعی لیتھل ہتھیاروں کی فراہمی کے مسئلے پر اختلاف موجود ہے.
There is no division, there is no split. I keep hearing people trying to create one. We are united, we are working closely together. We all agree that this challenge will not end through military force.
کوئی تقسیم نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. میں مسلسل یہ سن رہا ہوں کہ لوگ کوئی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم متحد ہیں, ہم قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں. ہم سب اس پر متفق ہیں کہ یہ چیلنج ملٹری فورس کے ذریعے ختم نہیں ہوگا. ہم اپنی سفارتکاری میں متحد ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے. جرمن وزیر خارجہ سٹین میئر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اپنے ملک اور فرانس کے مذاکرات کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک اختتامی ہفتہ زبردست بحث کے بعد ابھی تک مذاکرات بحران کے کسی سیاسی حل کی تلاش سے بہت دور ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کو لیتھل ہتھیاروں کی فراہمی بہت خطرناک ہوگی اور اس سے الٹا نقصان ہوگا. فرانسیسی وزیر خارجہ لورا فیبیس نے کہا کہ مغربی اتحادیوں کو ان مراعات پر متفق نہیں ہونا چاہیے جن سے یورپی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ کوئی ملک کسی سخت جنگ میں پھنسنا نہیں چاہتا. منسک میں ستمبر میں دستخط ہونے والے فائر بندی کے معاہدے میں دونوں فریقوں کو گولہ باری روکنے اور اگلے محاذوں سے واپس جانے اور فوری طور پر امن مذاکرات کے لیے کہا گیا تھا. اس معاہدے پر دستخط ہونے کے تقریباً فوراً بعد اس کی خلاف ورزی کی گئی. یوکرین کی فورسز مشرقی یوکرین کے وہ حصے واپس لینے کے لیے لڑ رہی ہیں جن پر روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے اس وقت قبضہ کر لیا تھا جب مغرب کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ایک حکومت نے گزشتہ سال اقتدار سنبھالا تھا. یوکرین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 56,000 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں. روس لڑائی میں ملوث ہونے کی تردید کر چکا ہے لیکن یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو نے ہفتے کے روز میونخ میں روسی پاسپورٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ وہ پاسپورٹ ہیں جو یوکرین کے اندر روسی فوجیوں سے ضبط کیے گئے. ان کے الفاظ,
This is the best evidence for the aggression and for the presence of Russian troops.
یہ جارحیت اور روسی فوجیوں کی موجودگی کا ایک بہترین ثبوت ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک روس یوکرین میں اپنی موجودہ روش برقرار رکھتا ہے بین الاقوامی برادری کو ماسکو پر عائد پابندیوں کو جاری رکھنا چاہیے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی ہر ممکن کوشش سے دہشت گردی کو روکنا ہوگا. میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں اتوار کے روز اپنے خطاب میں جان کیری نے کہا کہ دنیا کو اس وقت مجرمانہ سطح پر انتشار پھیلانے کی کوششوں کا سامنا ہے. امریکہ کے کلیدی سفارتکار نے بنیادی طور پر داعش کے عسکریت پسندوں کے حوالے سے کہا کہ پرتشدد انتہا پسندی میں اضافے کے جواز کے لیے کوئی وجوہات نہیں. جان کیری کے اس خطاب سے ایک روز پہلے بھی اردن کے جنگجو طیاروں نے مسلسل تیسرے روز بھی داعش کے اہداف کو نشانہ بنایا. اتوار کے روز اقوام متحدہ, امریکہ, یورپی یونین اور روس نے اسرائیلی فلسطینی امن مذاکرات کی جلد بحالی پر زور دیا. مشرق وسطی کے علاقے کی چار بڑی طاقتوں کے سفارتکاروں نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر الگ سے ملاقات کی اور بعد میں ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ پائیدار امن فلسطینیوں کی جانب سے اس چیز کا متقاضی ہے کہ ریاست اور اقتدار اعلی کی ان کی خواہشات کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو بھی تسلیم کیا جائے. مصر کے حکام نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کے جیل میں بند دو صحافیوں پر دوبارہ مقدمے کا آغاز 12 فروری سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نائجیریا میں 14 فروری کو ہونے والے صدارتی انتخابات کو سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر 6 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. بوکو حرام کے باغیوں سے سیکیورٹی کے امور پر خدشات ہیں. یمن کے خلیجی ہمسایوں نے شیعہ باغیوں کے ملک میں اقتدار سنبھالنے کو بغاوت قرار دیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یمنی افراد اس پر احتجاج کے لیے گلی کوچوں میں نکل آئے ہیں. اور ٹرانس ایشیا ایئرویز کے نمائندوں نے گزشتہ ہفتے جہاز کے کریش میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے ملاقات کی ہے تاکہ معاوضے کے بارے میں یقین کرایا جا سکے. اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے, سنتے رہیے. کراچی میں ادبی میلہ ایک مقامی ہوٹل میں جاری ہے اور اس کے دوسرے روز درجنوں نئی کتابوں کی رونمائی ہوئی اور ادبی اور سماجی موضوعات زیر بحث آئے. اس کے علاوہ مشاعرے اور موسیقی کے پروگرام بھی پیش کیے گئے. تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنیے.
کراچی میں جاری تین روزہ ادبی میلے میں سماجی اور ادبی موضوعات پر درجنوں مباحثے منعقد ہوئے جبکہ درجن کے قریب نئی کتابوں کی رونمائی بھی ہوئی. ادبی میلے میں حبیب جالب کی شخصیت اور شاعری پر اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں کتب بینی کے موضوع پر بھی نشست ہوئی جس میں حسینہ معین اور امجد اسلام امجد نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. وائس آف امریکہ سے ادبی میلے کے انعقاد پر بات کرتے ہوئے مشہور مصنف حسینہ معین نے کہا،
کراچی کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہاں کوئی محفل منعقد ہو سکتی ہے یا مشاعرہ ہو سکتا ہے یا موسیقی کی محفل ہو سکتی ہے. اتنا اچھا لگتا ہے یہاں آ کے کہ وہی شہر ہے، وہی روشنی ہے، وہی خوشیاں ہیں، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں، نہ یہ کہ تم کون ہو ہم کون ہیں، سب ایک ہیں. تو اس چیزوں سے ہماری قوم پر جو مثبت اثر پڑے گا وہ بہت اچھا ہوگا.
ادبی میلے میں مشاعرہ بھی ہوا. شاعر و ادیب پروفیسر سحر انصاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ارشاد کیا،
کتنے دشوار ہیں معیار زمانے کے لیے، کتنے دشوار ہیں معیار زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. ہم تو ایک گھر پہ محبت سے بھی مر سکتے ہیں، ہم تو ایک گھر پہ محبت سے بھی مر سکتے ہیں، تیر کیوں ڈھونڈ کے لاتے ہو نشانے کے لیے.
سیاسی شخصیت حامد خان نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا پروگرام ہے. یہ کراچی میں جس طرح کے حالات ہیں اس میں سے ایک چینج اور لوگوں کو ریلیکس کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور جو ایک انوائرمنٹ آف فیئر ہے کراچی کا اس سے توجہ دوسری طرف لوگوں کی مبذول ہوتی ہے.
ادبی میلے میں محفل موسیقی کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جس میں مشہور پاکستانی بینڈ فیوژن نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. فیوژن کے ممبران امو، شالم اور خرم نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کے انعقاد پر بات کرتے ہوئے کہا،
بہت بریو بات ہے کہ کراچی کے حالات اور پورے پاکستان کے حالات کے باوجود کراچی لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے، وچ از ویری گڈ، ویری انکریجنگ ٹو مینی آرٹسٹ، آرٹ ریلیٹڈ لوگ، میوزیشنز، فائن آرٹ کے لوگ، اور اتنے لوگ آ گئے ان کو ایک بہانہ مل گیا.
مجھے خوشی ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں. اور کراچی میں ایک ٹائم تھا 90s میں کہ ہر ویکینڈ فیسٹیولز ہوتے تھے، میوزک کانسرٹس ہوتے تھے، تو کراچی کی عوام کو ان چیزوں کی عادت تھی جو کہ انفارچونیٹلی کم ہو گئی. لوگ نکل رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں. سو اس طرح کی ایونٹس زیادہ ہونے چاہیے،
لوگ کچھ انجوائے کر سکیں اور جیسے حالات ہیں ان کو بھول کے کچھ اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کر لیں. اٹس گڈ فار ایوری ون. تو کراچی میں یہ ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے.
شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
نشتر میڈیکل کالج میں شعبہ سرطان کے سربراہ ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود سے ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے گفتگو کی ہے سرطان کی مختلف اقسام اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں. آئیے سنتے ہیں.
جی میں پروفیسر آف کلینیکل آنکولوجی ہوں. جی میں کینسر کا اسپیشلسٹ ہوں اور میں یہاں نشتر میڈیکل کالج ملتان میں پروفیسر ہوں اور یہاں پہ شعبہ سرطان کا ہیڈ ہوں. ورلڈ کینسر ڈے بھی تھا تو ہم نے اس سلسلے میں ملتان میں بھی بہت تقریبات کی ہیں، تو میں حاضر ہوں. جی جو پوچھنا چاہیں میں حاضر ہوں. بھی مختلف ٹائپس ہیں، جو کچھ بلڈ کینسر جو ہیں یہ ینگر ایج گروپ میں ہوتے ہیں، کچھ اولڈر ایج گروپ میں ہوتے ہیں. تو بلڈ کینسر کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. ब्लड कैंसर बेशुमार किस्म के हैं, अब वो देखना पड़ेगा कौन सी किस्म का ब्लड कैंसर है।
अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने बताया कि अवेयरनेस का महीना है, तो कैंसर में जैसे कि मुझे मालूम है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक ऐसी चीज है जो कि काबिले इलाज भी है और उसकी तशखीस खुद कर सकते हैं अगर चेक करते रहे अपने आप को, और कौन सी एहतियाती तदाबीर है आप बताइए अब थोड़ा सा।
हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का सिनेरियो है ना, मैं उस हवाले से बात करूंगा कि हमारे मुल्क में हम कोई शख्स नहीं चाहता कि उसे कुछ कोई कह दे कि उसे कैंसर है। हम अपनी गाड़ियों की या मोटर बाइक्स की तो हर महीने केयर करते हैं, उनका मोबलर भी चेंज करते हैं, उनका फिल्टर भी चेंज करते हैं, मगर हम अपनी जाती अपने जिस्म के लिए कभी केयरफुल नहीं हुए। कभी हमने ये नहीं किया कि अपना छाती का एक्सरे करवा लें, अपना यूरिन टेस्ट करवा लें, अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, क्योंकि साल में एक दफा ये टेस्ट करवाने से, जो कि सरकारी अस्पतालों में फ्री हो जाते हैं,
अच्छा
आपकी बहुत सी बीमारियों का पता चल जाता है, मगर हम केयर फ्री होते हैं और कभी हमने अपने टेस्ट खुद नहीं करवाए। अगर साल में एक बार कंप्लीट ब्लड, कंप्लीट यूरिन और छाती का एक्सरे और पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लें, अगर प्राइवेट भी करवाएं तो ये 1000 से ज्यादा खर्चा नहीं होता इनसे, तो हम वो नहीं करवाते। अगर वो करवा लें तो हमें बहुत सी बीमारियों का पता चल सकता है। अगर छाती के सरतान का है तो हर खातून को अपनी छाती का खुद मुआयना करना चाहिए। अगर उसे कहीं गुलटी नजर आ जाए या उसमें कोई तब्दीली निपल अंदर जा रहा है तो फिर फौरी तौर पे उसी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए।
कुछ अजीबोगरीब तासुबात और वहम है हमारे लोगों के दिलों में, जैसे आपने एक्सरे कराने की बात की, उनका ये ख्याल है कि एक्सरे की शुआओं से पता नहीं उनको क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और शायद कैंसर ही हो जाएगा, ये भी आपने सुना ही होगा लोगों से, तो उनका थोड़ा सा
दूर बिल्कुल सुनते हैं
जी, तो उनका बताइए उन्हें कि ऐसा नहीं होता, ये कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है एक्सरे करवाना।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये तशखीस वाली शुआएं जो होती है ना, ये बहुत बेजरर शुआएं होती हैं और इनसे कोई नुकसान नहीं होता जिस्म को, मगर इससे बहुत से फायदे हो जाते हैं कि आपको अंदर छुपी हुई चीजें पता चल जाती हैं। ना सिर्फ ये एक्सरे बल्कि सीटी स्कैन या एमआरआई की जो टेस्ट हैं वो भी, उनमें भी शुआएं होती हैं मगर वो खतरनाक नहीं होती और वो आपके फायदे के लिए होती हैं। तशखीस हो जाए जल्दी तो आपका इलाज मुमकिन होता है और जल्द तकलीफ से आप रफा हो जाती है और तकलीफ खत्म हो जाती है।
डॉक्टर साहब, आप कौन से ऐसे कैंसर हैं जिनका इलाज बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है?
अभी कोई कैंसर नहीं है, बल्कि ये मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि हम लोग कैंसर से खौफ ज्यादा ज्यादा हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दें आप, कभी ब्लड प्रेशर का मरीज कभी ठीक हुआ है? कभी शुगर का मरीज ठीक हुआ है? अब ब्लड प्रेशर का ठीक हुआ है ना शुगर का ठीक हुआ है उससे हम खौफ ज्यादा नहीं होते, मगर हम आप हमारे सेंटर पे आए या पाकिस्तान में किसी भी सेंटर पे चल जाए, बेशुमार कैंसर के मरीज हैं जो 25-25 साल से ठीक हैं और हमारे पास वो हमारे दूसरे मरीजों को आके हेल्प आउट करते हैं कि कैंसर काबिल इलाज है और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ब्लड प्रेशर और शुगर ज्यादा खतरनाक हैं और वो हमारे जिस्म को खून की तरह खा जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कैंसर जो है अगर हम खौफ ज्यादा ना हो और उससे इलाज उसकी तशखीस जल्दी करवा लें तो इससे इलाज 100% मुमकिन है और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम इसी चक्कर में रहते हैं कि कोई बंदा मिल जाए जो कह रहे कैंसर नहीं है, मगर कैंसर जब होता है तो होता है, उससे इनकार नहीं किया जाता।
बिल्कुल,
मैं इसीलिए अपने मरीजों से कहता होता हूँ कि अगर आपने परहेज करना है तो खवातीन से परहेज करें, मोहल्लेदार जो आके आपको ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जो जिससे आप परेशान होते हैं और कुछ नहीं होता। असल में खवातीन का इसलिए कहा कि खवातीन घरों में बैठी होती है ना, तो मोहल्लेदार आके ना खवातीन उनकी मरीजों की खवातीन को आके गाइडलाइन दे रही होती है।
बिल्कुल,
तो फिर आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, टीके ना लगवाएं, शुआएं ना लगवाएं, कोई भी नहीं कहता कि इन सब करने के बाद आप ठीक हो जाते हैं। ठीक होने का लफ्ज अगर एक इस्तेमाल कर दिया जाए मरीज के साथ तो मरीज बहुत ही शिफा पाता है और बहुत खुश होता है कि यार मेरी उम्मीद है कि मैं ठीक हो सकता हूं।
मैंने तो डॉक्टर साहब ये भी देखा है कि लोग खामखा में ये तस्वीर कर लेते हैं कि अगर उन्हें ब्लड प्रेशर है और वो दवा खाना छोड़ दें तो ये बड़ी बहादुरी की बात है कि वो सर्वाइव कर रहे हैं उसके बगैर, हालांकि वो रोज बर रोज बीमार होते जाते हैं, उनको हार्ट अटैक हो जाता है इसी वजह से कि हम
जी बिल्कुल नफ्सियात खौफ है जी। यहाँ पे हम देखें ना, रोटी भी तो खाते हैं, वो रोटी हम क्यों खाते हैं? हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए खाना खाते हैं ना, तो इसी तरह दवाई भी हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए होती है। मल्टीविटामिन अगर दवाई खाना खाएंगे फल खाएंगे तो मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं खाएंगे तो मल्टी वाइटमिन कहाँ जाएंगे, आपको आर्टिफिशियली लेने पड़ेंगे। सो दवाई जो है वो जरूरत होती है तो हम खाते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का एक और बुलेटिन, मैं हूं यास्मीन जमील। अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन UNHCR के एक अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गुज़िश्ता माह तकरीबन 20,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान गए हैं, जो गुज़िश्ता बरसों में वापस जाने वालों की निस्बत एक बड़ी तादाद है। पाकिस्तान में सन 2015 में पोलियो को फैलने से रोक दिया जाएगा, ये बात पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों की वजीर सायरा अफजल तारण ने कही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और इस बारे में कौमी लाए अमल पर मौसर तरीके से काम किया जा रहा है। इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट।
कौमी हेल्थ सर्विसेज की वजीर ममलकत सायरा अफजल तारण का कहना है कि हुकूमत ने पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत कोशिशें कर रखी हैं और उसके लिए एक आला सतही कमेटी बनाकर इंसदादे पोलियो की सरगर्मियों को मुनज्जम अंदाज में चलाने पर काम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अब उन इलाकों तक इंसदादे पोलियो के रजाकारों की रसाई भी मुमकिन बनाई जा रही है, जहां सलामती के खदशात और दीगर मसाइल की वजह से बच्चों को ये वैक्सीन नहीं पिलाई गई।
खैबर पख्तूनख्वा की कैंपेन में कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। फाटा में नॉर्थ वजीरस्तान में डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गई। बलोचिस्तान में बड़ी इफेक्टिव कैंपेन आई। पंजाब की कैंपेन 100% से ऊपर है। सो ये वाली जो चीजें हैं बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं और वायरस जहां मौजूद है अभी भी हमारे कुछ एरियाज हैं कि जहाँ एक्सेसिबिलिटी का इशू है, जहाँ के हम सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन से बेहतरी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के 2015 आखिर तक हम बहुत हद तक इस पे काबू पा लेंगे। क्योंकि मेरा ये फर्म बिलीफ है और मेरा नहीं इवन टेक्निकल लोगों का कि आपको चार अच्छी और क्वालिटी कैंपेन अगर पाकिस्तान में मिल जाएंगी तो पोलियो गायब होना चाहिए।
रवान साल पोलियो से मुतासर 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता साल ये तादाद 305 तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 3 मुल्कों में होता है जहां इंसानी जिस्म को मफलूज कर देने वाली बीमारी पोलियो के वायरस पर ताहाल पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। दीगर 2 मुल्कों में अफगानिस्तान और नाइजेरिया शामिल हैं, लेकिन उनमें रिपोर्ट होने वाले पोलियो के नए केसेस की तादाद पाकिस्तान से इंतहाई कम है। मुल्क में पोलियो के केसेस में तश्वीशनाक हद तक इजाफे की एक बड़ी वजह हुकाम के बकौल कबायली इलाकों खुसूसन शुमाली वजीरिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम की टीमों की 2 साल से ज्यादा अरसे तक रसाई का न होना है। इलावा अजीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे पोलियो की टीमों पर होने वाले हलाकत खेज हमलों की वजह से ये मुहिम बार बार मुअत्तल होती रही और ये तातुल इस वायरस के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों के लिए मुजिर साबित हुआ। माहरीने सेहत भी ये कह चुके हैं कि पोलियो के खात्मे का हदफ पूरा करने के लिए इंसदादे पोलियो में तवातुर और 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे तक इसकी रसाई अज हद जरूरी है। बसूरत दीगर इस मूजी वायरस के फैलाव में आइंदा बरसों में तश्वीशनाक हद तक इजाफा हो सकता है। मोहम्मद जलील अख्तर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज जख्मी होने के बायस वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे, उनकी जगह नासिर जमशेद क्रिकेट टीम में शामिल किए जाएंगे। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले से कबल पाकिस्तानी टीम को मोहम्मद हफीज के जख्मी होने की वजह से एक और धचके का सामना करना पड़ा है। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज जख्मी होने के बायस वर्ल्ड कप के लिए टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह नासिर जमशेद को टीम में शामिल किया गया है। मोहम्मद हफीज को तरबियत के दौरान टखने पर चोट आई थी और डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें 3 हफ्तों के लिए आराम का मशवरा दिया है। 34 साल मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन को ICC ने मशकूक करार देकर उनकी बॉलिंग पर पाबंदी आयद कर रखी थी, लेकिन बहसियत बल्लेबाज वो टीम के लिए अहम तस्वर किए जा रहे थे। उन्होंने 155 एक रोजा मैचों में 4,552 रन बना रखे हैं, जिनमें 9 सेंचुरियां भी शामिल हैं। 11वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 14 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसकी मुश्तरका मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर रहे हैं। इस बड़े मुकाबले से कबल ही पाकिस्तानी टीम पर इसकी हालिया कारकर्दगी की वजह से तनकीद हो रही है और वर्ल्ड कप के लिए फास्ट बॉलर जुनेद खान के अनफिट होने के बाद मोहम्मद हफीज के टीम से बाहर होने को मुबस्सरीन टीम के लिए एक धचका करार दे रहे हैं। जुनेद खान की जगह टीम में राहत अली को शामिल किया गया है, जिन्होंने अब तक सिर्फ एक ही वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मारूफ स्पिनर सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन गो के हफ्ते को ICC ने दुरुस्त करार दे दिया था, लेकिन ताहाल वो भी टीम का हिस्सा नहीं है और फास्ट बॉलर उमर गुल भी जख्मी होने की वजह से वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे। क्रिकेट के मारूफ तज्जियाकार एहतशामुल हक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में इस सूरतेहाल को टीम के लिए परेशान कुन करार दिया, लेकिन उनका कहना था कि अगर टीम में मौजूद खिलाड़ी जिम्मेदाराना कारकर्दगी दिखाएं तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में काबिले जिक्र खेल पेश कर सकता है।
तो अब देख
دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح پاکستان کی ٹیم کوپ اپ کرتی ہے ان تمام معاملات کو, کس طرح لیتی ہے, اور پاکستان کے کیپٹن, پاکستان کی جو ٹورنگ سلیکشن کمیٹی ہے یا مینجمنٹ ہے, وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا پہلے جو ویک لنک تھا وہ ہماری فیلڈنگ تھی, اس کے بعد ہماری بیٹنگ تھی, اور اب ہماری بالنگ. اٹ مینس کہ تینوں ڈپارٹمنٹس جو ہمارے ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہیں, تینوں میں سے ایک ڈپارٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارا اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہے. ابھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی جینون آف اسپنر نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی جینون لیفٹ آرم اسپنر نہیں ہے, اور مائنس شاہد آفریدی ہمارے پاس کوئی جینون آل راؤنڈر موجود نہیں ہے.
پاکستان اپنا پہلا وارم اپ میچ پیر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیل رہا ہے, جبکہ ورلڈ کپ میں اس کا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے ساتھ 15 فروری کو ایڈیلیڈ میں ہوگا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ان کے چوٹی کے مشیروں سے ملاقات کی ہے, اور پڑوسی ملک یمن میں حوثی باغیوں کے حالیہ غلبے پر تبادلہ خیال کیا ہے. قاہرہ سے ایڈوارڈ یرینی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
یمن کے طول و عرض میں حوثی باغیوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے مطالبہ کیا ہے کہ حال ہی میں مستعفی ہونے والے صدر عبد الرب منصور ہادی اپنے عہدے پر بحال ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ہادی کی قانونی حیثیت بحال ہونی چاہیے, اور ہمیں اس مسئلے کو سیکیورٹی کونسل اور گلف کوآپریشن کونسل کی تجاویز کے مطابق حل کرنا چاہیے. سابق صدر اور ان کے بہت سے چوٹی کے وزراء نظر بند ہیں, اور حوتی جنگجوؤں نے کئی سرکاری دفاتر پر قبضہ کر رکھا ہے. مسٹر بن کی مون نے حوتی باغیوں کی جانب سے اقتدار پر قبضے کی مذمت کی. انہوں نے حوتیوں پر یہ کہتے ہوئے تنقید کی کہ وہ ملک میں طاقت کا خطرناک خلا پیدا کر رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال انتہائی تشویشناک انداز میں ابتر ہو رہی ہے, کیونکہ حوتی وہاں طاقت حاصل کر رہی ہیں اور حکومت میں طاقت کا خلا پیدا کر رہی ہیں. بن کی مون نے حوتی باغیوں اور یمنی فریقوں پر زور دیا کہ وہ ان کے نمائندے جمال بن عمر کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ملک میں سیاسی بحران کا سیاسی حل نکالا جا سکے. سعودی عرب کے سینئر صحافی اور پبلشر جمال خشوگی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری حوتیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ کسی معاہدے تک پہنچا جا سکے. ان کے الفاظ ہیں, میرے خیال میں آج کسی معاہدے کی تیاری کی جا رہی ہے, یہ حتمی نہیں ہے, لیکن یہ ذیلی اقدامات تجویز کیے جا سکتے ہیں کہ جمال بن عمر یمن میں مختلف فریقوں کے درمیان حل تلاش کرنے کا کام جاری رکھیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی کھلی جنگ نہ شروع ہو سکے. اسی اثنا میں سعودی عرب خلیجی تعاون کونسل اور بن کی مون کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے سابق یمنی صدر علی عبداللہ صالح پر موجودہ بحران میں کردار ادا کرنے کا بھی الزام عائد کیا. مسٹر صالح نے سال 2012 میں خلیج ممالک کی تنظیم کی مہینوں پر مشتمل ثالثی کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یمن کے خلیجی ہمسایوں نے شیعہ باغیوں کے ملک میں اقتدار سنبھالنے کو بغاوت قرار دیا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں یمنی افراد اس پر احتجاج کے لیے گلی کوچوں میں نکل آئے ہیں. 6 رکنی خلیجی تعاون کونسل نے سنی اقتدار والے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت میں حوتی باغیوں کی کارروائیوں کو ناقابل قبول, اشتعال انگیزی قرار دیا ہے. بغداد میں ایک عشرے سے جاری کرفیو ختم کر دیا گیا ہے. اس سے چند گھنٹے قبل بم دھماکوں کے ایک سلسلے میں کم از کم 37 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی.
کرفیو کی پابندی نصف شب کو اٹھا لی گئی تھی, جس کے نتیجے میں شہریوں کو اتوار کے ابتدائی اوقات میں گلی کوچوں میں نکلنے کی اجازت مل گئی. دارالحکومت میں تشدد اور اغوا کی کارروائیوں کو کم کرنے کے لیے رات کو کرفیو لگایا گیا تھا. بغداد کے ایک مکین علی سعد کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آزاد ہیں اور نصف شب کے بعد بھی باہر جا سکتے ہیں. ہم رات کو آزادانہ گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, کیونکہ دن میں بہت بھیڑ اور ہجوم ہوتا ہے. ہفتے کے روز کیے گئے حملوں میں ایک خود کش حملہ آور نے ایک ریسٹوران کے قریب پر ہجوم بازار میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا, جس میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. اس دھماکے کے ایک عینی شاہد محمد سعید کہتے ہیں کہ ریسٹوران نوجوانوں سے بھرا ہوا تھا, اس میں بچے اور عورتیں بھی تھے, جب ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کر دیا اور متعدد افراد ہلاک ہو گئے. ایک اور پیش رفت میں عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی نے میونخ میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کی ہے, اور امریکی عہدیداروں کے مطابق انہوں نے داعش کے خلاف لڑائی کی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے اور اقتصادی مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے جنہیں داعش سے آزاد کرایا گیا ہے. اسی دوران شمالی عراق میں ایک اجتماعی قبر سے اقلیتی یزیدیوں کے کم سے کم 16 افراد کی باقیات ملی. یزیدی نسلی طور پر کرد ہیں جن کا قدیم مذہب زرتشت نظریہ فکر سے مربوط ہے. یزیدیوں کو صدیوں سے امتیازی رویوں کا بار بار سامنا رہا ہے, خاص طور پر عرب مسلمانوں کی جانب سے جو ان کے عقائد کو درست طور پر نہیں سمجھتے. بیجا جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اتوار کے روز کہا کہ وہ اس وقت تک عالمی طاقتوں کے ساتھ کوئی جوہری معاہدہ طے کرنے کے حق میں نہیں ہیں اگر وہ اس ملک کے بہترین مفاد کے خلاف نہ ہو. انہوں نے کہا کہ کسی ایسے معاہدے کی نسبت جو ہمارے ملک کے مفادات کے خلاف ہو بہتر ہے کہ کوئی معاہدہ طے نہ ہو. ایرانی لیڈر نے فضائیہ کے عملے سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا. یہ تقریباً وہی وقت ہے جب ان کے وزیر خارجہ جوہری سمجھوتے کے خاکے کے بارے میں میونخ میں بات کر رہے تھے. جاوید ظریف نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ایران کی جوہری حیثیت کے بارے میں اتوار کے روز سنجیدہ تبادلہ خیال ہوا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا واحد راستہ احترام اور مذاکرات ہیں. یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو پیش گوئی کر رہے ہیں کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں اور ان کے سرکاری فوجیوں کے درمیان ایک فوری اور غیر مشروط فائر بندی طے ہو جائے گی. مسٹر پیٹرو یوریشینکو نے کہا کہ فائر بندی کی طرف پیش رفت روس کے صدر ولادیمیر پوٹن, جرمن چانسلر انگلا مرکیل اور فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے درمیان ٹیلیفون پر ہونے والی بات چیت کا نتیجہ ہے. یہ چاروں رہنما بدھ کے روز بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ملاقات کر رہے ہیں, جس میں حتمی سمجھوتے پر طے کرنے کی کوشش ہوگی, کیونکہ برلن میں پی کے روز ان کے معاون تفصیلات طے کریں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی ہر ممکن کوشش سے دہشت گردی کو روکنا ہوگا. میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں اتوار کے روز اپنے خطاب میں جان کیری نے کہا کہ دنیا کو اس وقت مجرمانہ سطح پر انتشار پھیلانے کی کوششوں کا سامنا ہے. امریکہ کے کلیدی سفارتکار نے بنیادی طور پر داعش کے عسکری پسندوں کے حوالے سے کہا کہ پرتشدد انتہا پسندی میں اضافے کے جواز کے لیے کوئی وجوہات نہیں ہیں. اتوار کے روز اقوام متحدہ, امریکہ, یورپی یونین اور روس نے اسرائیلی فلسطینی امن مذاکرات کی جلد بحالی پر زور دیا. مشرق وسطی کے علاقے کی چار بڑی طاقتوں کے سفارتکاروں نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر الگ سے ملاقات کی اور ایک بیان جاری کیا بعد میں, جس میں کہا گیا کہ پائیدار امن اس چیز کا متقاضی ہوگا کہ فلسطینیوں کی جانب سے ریاست اور اقتدار اعلی کی خواہشات کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے. مصر کے حکام نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کے جیل میں بند دو صحافیوں پر دوبارہ مقدمے کا آغاز 12 فروری کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور نائجیریا میں بوکو حرام کے حملوں کے سبب بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 14 فروری کو منعقد ہونے والے انتخابات 6 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں. تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسد حسن پیش کرتے ہیں.
If the security of personnel, voters, election observers and election materials.
یہ الفاظ ہیں نائجیریا کے انڈیپینڈنٹ نیشنل الیکٹورل کے چیئرمین اتاہیرو جیگا کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتخابی عملے, ووٹروں اور انتخابی نگرانوں کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی, اگر معصوم نوجوان مرد و خواتین کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی, تو پھر آزادانہ, قابل بھروسہ, پرامن انتخابات کا انعقاد سخت خطرے میں ہوگا. نائجیریا میں شمال مشرق کے زیادہ تر علاقوں پر اس وقت بوکو حرام کا کنٹرول ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں پرامن انتخابات کا انعقاد تقریباً ناممکن ہے. صدر گڈلک جاناتھن کی جانب سے دوبارہ منتخب ہونے کی مہم کو اس وجہ سے سخت تنقید کا سامنا ہے کہ وہ شدت پسندوں کے تشدد کو روکنے اور عسکریت پسندوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والی اسکول کی 200 لڑکیوں کو بازیاب کرانے میں ناکام رہے ہیں. نوبیل انعام پانے والی تعلیم کے لیے پاکستان کی سرگرم کارکن ملالہ یوسفزئی نے اتوار کو نائجیریا کے اسکول کی بچیوں کے اغوا کو 300 دن مکمل ہونے کے موقع پر کہا کہ ان لڑکیوں کی بازیابی ترجیحات میں نچلی سطح پر نظر آتی ہے, کیونکہ ان کے والدین سیاسی اور معاشی طور پر طاقتور لوگوں میں شمار نہیں ہوتے. 28 مارچ کو طے پانے والے انتخابات میں صدر جوناتھن کے مرکزی حریف محمد بخاری ملک میں سیکیورٹی کے معاملات نمٹائے جانے پر عدم اطمینان کے اظہار اور ملک کو زیادہ محفوظ بنانے کے وعدوں کے ساتھ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آل پروگریسو کانگریس پارٹی کے رانما صدارتی امیدوار محمد بخاری کہہ رہی ہیں کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ یہ کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو طاقتور بناؤں گا، وہ زیادہ سے زیادہ مستعدی دکھا سکیں۔ ادھر مغربی افریقہ کے چار ممالک بینن، کیمرون، چاڈ اور نائجر نے کہا ہے کہ وہ نائجیریا میں بوکو حرام سے لڑنے کے لیے نائجیریا کی فورسز کے ساتھ شریک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم ان کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ آئندہ ماہ بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی کے لیے $4 ملین فوری طور پر درکار ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اجوکا تھیٹر کی جانب سے حال ہی میں امریکہ چلو نامی ڈرامہ واشنگٹن ڈی سی میں پیش کیا گیا۔ ہمارے ساتھی سارا زمان نے اپنے ٹی وی پروگرام زندگی 360 میں پہلے ڈرامہ نگار شاہد ندیم سے اس اسٹیج پلے کے بارے میں گفتگو کی، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔
اور بزرگ لوگ کو پیچھے۔
لیڈیز جینٹلمین اینڈ ادر سیکسز، گیٹ ریڈی فار دا سیکیورٹی چیک۔ گلخان، بگن۔
دوسری عورتوں کے بیگز کو چیک کرنا اچھی بات ہے کیا؟
اچھی بات تو نہیں ہے پر مزہ بہت
ہوتا ہے۔
شاہد صاحب بہت شکریہ، بہت بزی ہیں آپ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں، لیکن آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ آپ اپنے اس پلے میں کن ایشوز کو ٹیکل کر رہے ہیں؟
ویسے تو پاکستان میں تو یہ ایک ڈریم ہے وچ ویری واسٹ میجورٹی آف پاکستانیز شیئر، دیٹ امریکہ جانا چاہیے، ویزا لینا چاہیے، سیٹل ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے پلے میں یہ تو ایک آسپیکٹ ہے، ایک لیئر ہے کہ جو امیگریشن ہے، لیگل اور انلیگل، اور مائیگریشن ہے، اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کے کیا اس کی سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل ریزنز ہیں۔ لیکن جو چیز اصل میں ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ جو یو ایس پاکستان ریلیشن شپ میں جو ایک بہت بڑی ہپوکریسی ہے کہ وی آر سو مچ ڈپینڈنٹ آن امریکہ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو کانسپریسی تھیوری آف بلیمنگ امریکہ فار ایوری تھنگ وچ از رانگ۔ سو دیز ڈبل اسٹینڈرڈز اینڈ دیز لائک ڈبل اسپیک اینڈ دیز کانٹرڈکشن وی ہیو ٹرائی ٹو ہائی لائٹ ان دس پلے۔
کو یہاں لانے کے لیے آپ نے کچھ امریکن ایکٹرز بھی استعمال کی اور پاکستان سے بھی ٹیم لے کے آئے، وہ مجھے تھوڑا سا بتائیے کتنا چیلنجنگ ہے دو ملکوں کے ایکٹرز کو اکٹھا کرنا اور پھر ایک ایسا پلے جو پاکستان میں لکھا گیا پاکستانی آڈینس کے لیے، اس کو امریکہ لا کے پریزنٹ کرنا، کچھ چیلنجز بتائیے مجھے۔
سو اٹس اے تھری وے کولیبریشن، ایک طرف اجوکا کے ایکٹرز ہیں، اس کے بعد ایک ڈی سی بیسڈ پاکستانی اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی ان کے ایکٹرز ہیں، اور کچھ پھر ڈی سی بیسڈ ایکٹرز ہیں فرام جارج ٹاؤن اسٹوڈینٹس، اینڈ آئی مسٹ سے دیٹ سنس دے آر کوائٹ پروفیشنل سو دے ہیو ڈن اے گریٹ جاب اینڈ ان ڈیٹیل، اور وی ڈنٹ لائک آفٹر فرسٹ ڈے دیر واز نو ڈفرنس ہو ہیز بین ورکنگ آن دس پلے فرام پاکستان فار اے لانگ ٹائم اینڈ ہو از جوائننگ اس فرام ڈی سی۔
مجھے پتا چلا ہے کہ امریکی مسلمانوں کو سموسے بہت پسند ہیں، مگر جانے انجانے میں یا غلطی سے وہ تکونی سموسے کھا رہے ہیں۔
آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی آڈینس اس پلے سے کیا میسج لے کے جائے؟
جی، میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک مونولیتھک ایسا سوسائٹی نہیں ہے جس میں ایک ہی آئیڈیالوجی، ایک ہی نیریٹو چل رہا ہے۔ اٹس اے کمپلیکس سوسائٹی لائک all other societies. It's a dynamic society, vibrant society, and culture is prospering.
آپ پلے یہاں لے کر آئے اور کوشش آپ کی یہی ہے کہ پاکستانیز اور امریکنز ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, اور 30 سال سے آپ کوشش کر ہی رہے ہیں سوشل لیول پہ چینج لانے کی. سکسیز کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میں؟
لیکن جی, میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ اپنے آپ پہ ہنسنا سیکھ لیں, امریکی بھی اپنی جو کانٹرڈکشنز ہیں اس پہ ہنسنا سیکھ جائیں, اور پاکستانی بھی, اور مل کے ہنسیں اگر اپنے اوپر, تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے, کیونکہ دین یو ہیو اے لاٹ ٹو شیئر, ایٹ لیسٹ یو آر ایٹ لیسٹ لافٹر ٹو شیئر.
اور اگر آپ لوگوں کو ہنسا سکیں تو
جی بالکل. اور پاکستان میں تو لوگوں کو ہنسنے کی بہت ضرورت ہے, اور بہت کم ان کے پاس ہنسنے کا موقع ملتا ہے.
بس بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب, بہت بزی آپ کا یہ ٹرپ رہا ہے, لیکن سولڈ آؤٹ پلیز ہیں تو اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان آج کا اداریہ.
نائجیریا کے عوام جلد ہی افریقہ کے سب سے بڑے جمہوری اور غالباً ملک کی تاریخ کے ایک سب سے اہم انتخاب میں ووٹ ڈالیں گے. یہ سخت مقابلے والے صدارتی انتخابات ایک ایسے نازک وقت پر منعقد ہو رہے ہیں جب عسکریت پسندوں کی شورش نے ملک کے شمال مشرقی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, اور تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں ملکی معیشت کو متاثر کر رہی ہیں. نائجیریا کے لوگوں کے لیے 14 فروری کی ووٹنگ کے دوران اور اس کے بعد اپنی جمہوریت کے تسلسل اور دفاع کے لیے متحد ہونا شاید اس سے پہلے کبھی اتنی زیادہ اہمیت نہ رکھتا ہو. جو کچھ داؤ پر لگا ہے اس کے پیش نظر یہ چیز انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ ان انتخابات کا انعقاد پرامن طریقے سے ہو, اور یہ کہ وہ مستند, شفاف اور قابل احتساب ہوں. اس طرح نائجیریا کے عوام اور دنیا انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی حکومت پر اعتماد کر سکتی ہے. نائجیریا کے سیاسی رہنما اس کا ادراک رکھتے ہیں, اور وہ اس قسم کے تشدد کی حوصلہ شکنی سے متعلق سخت بیانات جاری کر چکے ہیں جس نے سن 2011 کی ووٹنگ کو بری طرح متاثر کیا تھا. سول سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور بالخصوص اس چیز کی اہمیت ہے کہ ووٹرز بھی اس سے قطع نظر کہ انتخابات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان خدشات کو پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. نائجیریا کا آزاد قومی انتخابی کمیشن بڑی تندہی سے ووٹرز میں کارڈز تقسیم کر رہا ہے اور سیکیورٹی سروسز کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نائجیریا کے عوام بخیر و عافیت اپنا ووٹ ڈال سکیں. تاہم بوکو حرام نے بورنو, یوبے اور دوسری ریاستوں میں جو دہشت پھیلا رکھی ہے, ممکن ہے اس کی وجہ سے نائجیریا کے ہزاروں لوگ ووٹ ڈالنے نہ جائیں. یہ صورتحال انتخابات کے نتائج سے ناخوش عناصر کے باہر سڑکوں پر نکل آنے کی صورت میں مزید پیچیدہ شکل اختیار کر سکتی ہے. امریکہ بوکو حرام کے حملوں کی مذمت کرتا ہے جن میں حالی ہفتوں کے دوران اضافہ ہو چکا ہے, اور ہم ہزاروں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں, اور ہم نائجیریا کے عوام کو اس تشدد سے پہنچنے والے نقصان پر گہرے دکھ اور تعصب کا بھی اظہار کرتے ہیں. ہم نائجیریا اور اس کے پڑوسیوں کی جانب سے بوکو حرام کے خلاف لڑنے کی کوششوں کی معاونت جاری رکھیں گے. ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر نائجیریا کے عوام کے ساتھ کام کرنے کے عہد سے بھرپور انداز میں وابستہ ہیں جو ایک ایسے انتخابات کے انعقاد کی توقعات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جو تشدد سے پاک ہوگا اور مستقبل میں بتدریج اعتماد پیدا کر سکے گا. نائجیریا کا اتحاد صرف اس ملک کی سیکیورٹی اور خوشحالی کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خطے اور درحقیقت پوری دنیا کے لیے اہم ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے ایبولا کی وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی مدد کے لیے 33 کروڑ ڈالر کے ایک مالیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس میں قرض میں معاونت کے ضمن میں 17 کروڑ ڈالر شامل ہیں. اس بیماری کے پھیلاؤ سے پچھلے سال گنی، لائبیریا اور سیرالیون کی معیشتیں متاثر ہوئی ہیں. وائس آف امریکہ کے جوڈی کپوا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
اس منصوبے کے تحت آئی ایم ایف سے براہ راست 10 کروڑ ڈالر کی مدد ملے گی، جبکہ 7 کروڑ ڈالر آئی ایم ایف کے رکن ممالک کے قرضوں کی معافی کی شکل میں دیے جائیں گے. جوبلی یو ایس اے نیٹورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایرک لیکومٹ نے اس اقدام کو سراہا ہے. ان کا کہنا ہے، ہمیں اس پر بہت خوشی ہوئی ہے اور ہم کچھ عرصے سے اس منصوبے پر کام کرتے رہے ہیں. ابتدائی طور پر ہم نے قرضوں میں 10 کروڑ ڈالر کی رعایت کا منصوبہ وائٹ ہاؤس کے سامنے رکھا ہے اور آئی ایم ایف میں موجود ایک ٹرسٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا. اس کے بعد وہ اسے G20 کے پاس لے گئے اور پھر G20 نے اس کی توثیق کی اور کہا کہ ہمیں مالیاتی منصوبے کے لیے کم از کم 30 کروڑ ڈالر درکار ہیں، اور انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کو ایک مالیاتی منصوبہ تشکیل دینے کی ہدایت کی، جس میں قرضوں میں رعایت، معافی، مالی امداد اور نئے قرض شامل ہوں. جوبلی عقیدے کی بنیاد پر قائم ایک تنظیم ہے جو غربت سے نجات دلانے کے لیے کام کرتی ہے.
Essentially, by international law, debt relief has to go into building infrastructure. So it'll be building.
بنیادی طور پر بین الاقوامی قانون کے تحت قرضوں میں معافی انفراسٹرکچر کی تعمیر پر دی جاتی ہے. اس لیے اس کے ذریعے ان 3 ملکوں میں ہسپتال، صحت کی دیکھ بھال کے مراکز اور اسکول تعمیر کیے جائیں گے. اس قسم کے اقدام کی نوعیت ایسے ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر دستیاب ہو جاتی ہے، اور مذکورہ ملک قرضوں کی ادائیگیاں کرنے کے بجائے اب اس رقم کو سماجی شعبے کے انفراسٹرکچر کی تعمیر پر لگائیں گے. مسٹر لیکوم گینی، لائبیریا اور سیرالون کے لیے اور بھی زیادہ رعایت دیکھنے کے خواہش مند ہیں. قرضوں پر آئی ایم ایف سے براہ راست ملنے والی معافی ایک نئے ادارے ریلیف ونڈو ٹرسٹ کے ذریعے عمل میں آئی ہے.
What took place at the International Monetary Fund is they took a previous mechanism that was used.
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں کیا ہوا تھا، انہوں نے پچھلے طریقہ کار کو سامنے رکھا جسے انہوں نے 2010 میں ہیٹی کے قرض معاف کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور انہوں نے اس میں توثیق کی. اور یہ سہولت اس وقت روبے عمل ہوتی ہے جب بہت غریب ملک دنیا کے غریب ترین ملک زلزلے، طوفان یا کسی قسم کے بڑے سانحے یا وباہی امراض کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ یا تو قرض میں معافی یا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے گرانٹ کی صورت میں ملنے والی امدادی رقوم حاصل کرنے کی تقاضوں پر پورے اترتے ہیں. لیکومٹ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ اس میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کر سکتا ہے کہ قرضوں میں رعایت کس طرح دی جاتی ہے.
Right now, when any country is struggling or has a challenge, they need to go on their hands and knees.
اس وقت جب کوئی ملک کسی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہوتا ہے یا انہیں کسی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے اور انہیں مجبوراً بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا پیرس کلب کے پاس جانا پڑتا ہے اور قرض معاف کرنے کی درخواست کرنی پڑتی ہے، اور یہ بڑا مشکل عمل ہے. لیکن اس وقت ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ذمہ دارانہ عمل ہے. یہ دنیا کے 20 غریب ترین ملکوں پر صرف اس وقت اثر انداز ہوتا ہے جب انہیں کسی اقتصادی جھٹکے کا سامنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی وبا کا پھوٹ پڑنا یا طوفان کا آنا. ایسی صورت میں ان کے پاس امداد اور رعایت حاصل کرنے کی ایک جگہ ہے. پیرس کلب، جسے 1956 میں قائم کیا گیا تھا، قرض دینے والوں کا ایک گروپ ہے جو کچھ ملکوں کو قرضوں میں کمی یا ادائیگیاں مؤخر کرنے کی سہولت دیتا ہے. جوبلی یو ایس اے نیٹورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے وائس آف امریکہ سے بات کی. انہوں نے قرضوں کے معاملے پر 5 فروری کو جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ عالمی مالیاتی بحران کا ایک بڑا سبب ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی دیوالیہ پن کا ایک ایسا بین الاقوامی ضابطہ کار تشکیل دینے پر ووٹ دے چکی ہے جس کی قانونی طور پر پابندی کی جائے، اور یہ ہفتہ نیو یارک میں اس عمل کی تشکیل پر گفت و شنید کے حوالے سے پہلا ہفتہ ہوگا اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں تمام وفود سے اس بارے میں خطاب کروں کہ وہ یہ بتائیں کہ اس عمل کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس عمل کے لیے کیا ضروری ہے۔ آئی ایم ایف کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ گینی، لائبیریا اور سیرا لیون کے تمام قرض معاف نہیں کرے گا۔ ان ملکوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان پر قرضوں کا مجموعی بوجھ $3 ارب سے زیادہ ہے، جس کا سبب ماضی کی آمریت، خانہ جنگیاں اور ایک پارٹی کی حکمرانی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس ایک گھنٹے کے نیوز شو سے یاسمین جمیل اجازت چاہتی ہے۔ ہمارے انجینئر تھے نکایونوف اور پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔